بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. پیش خدمت ہے ابن صفی کی جاسوسی دنیا، ناول نمبر 76، وبائی ہجان، تحریر ابن صفی اور پیشکش قرطبہ آڈیو لائبریری. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کریں 03212138225، یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org. تو سنتے ہیں ناول وبائی ہجان پارٹ 1.
جاسوسی دنیا کا 76 ناول حاضر ہے، یہ بھی تاخیر ہی سے پیش کر رہا ہوں. اگر ایک بار دیور بگڑ جائے تو پھر دوبارہ اعتدال بھی آنے کے لیے خاصی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کل کراچی کا موسم کیسا جا رہا ہے. ایسے موسم میں اگر کوئی لکھنے بیٹھے تو کیا لکھے گا اور کتنا لکھ سکے گا. پھر بھی آپ بس یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے اس بار آنچ اور انگاروں میں بیٹھ کر کہککوں کی جنت سے تعمیر کرنے کی کوشش کی ہے. اس کہانی میں حمید آپ کو ایک ایسے روپ میں نظر آئے گا جس روپ میں آپ نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا. کچھ دیر قاسم صاحب سے بھی ملاقات رہے گی، مگر اس ملاقات کے اثرات کافی دیر بعد ثابت ہوں گے. یعنی آپ کو جب بھی سچویشن یاد آئے گی آپ بے ساختہ ہنس پڑیں گے. شہر میں ایک عجیب و غریب وبا پھیلتی ہے اور حمید بھی اس وبا کا شکار ہو جاتا ہے. فریدی اس وبا سے بچنے کے لیے شاید وقتی طور پر شہر ہی چھوڑ دیتا ہے. یہ کہانی بھی میری دوسری کہانیوں کی طرح اپنا ایک الگ انداز رکھتی ہے. کہانی میں آپ کو کئی نکتے ایسے بھی ملیں گے جن پر تفصیل سے روشنی نہیں ڈالی گئی. آپ ان پر خود غور کیجئے، کیونکہ اگر ایسا ہوا ہوگا یا اس کے بعد کیا ہوا ہوگا. کھوپڑی. نادر محل ایک بہت پرانی عمارت تھی. اس کے بعد حصے ٹوٹ کر کھنڈر میں تبدیل ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی صحیح و سالم حصوں میں پہنچنے کے لیے صدر دروازے کا قفل کھولنا ضروری تھا، یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ 20-22 فٹ اونچی دیواریں پھیلان کی جائیں. یہ عمارت پچھلے دور کی یادگار تھی اور شہر کے اس حصے میں آباد تھی جسے آج بھی پرانے شہر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. یہاں کی اکثر عمارتیں پرانی اور مرمت طلب تھیں، لیکن بہت کم ایسی تھیں جو آباد نہ ہوں. غیر آباد عمارتوں میں نادر محل بھی تھا. ایک دن آس پاس والوں کو معلوم ہوا کہ نادر محل بھی کرائے پر اٹھ گیا ہے. اس کے مالکان نئے شہر کے ایک جدید طرز پر آباد حصے میں رہتے تھے. کرائے پر اٹھنے کی خبر تو انہیں ملی نہیں، لیکن ابھی تک اس میں کسی نے رہائش نہیں اختیار کی تھی. 3-4 دن بعد نادر محل کے صدر دروازے پر ایک ٹیکسی رکی اور 4 آدمی اترے جن کے جسموں پر بہترین قسم کے سوٹ تھے. ان میں سے ایک نے صدر دروازے کا قفل کھولا اور وہ چاروں اندر داخل ہو گئے. صدر دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا. اب وہ ایک لمبی سی نیم تاریک رہداری میں تھے جو ابابیلوں اور چمگادڑوں کی بیٹ کی بدبو سے گونج رہی تھی. رہداری سے گزر کر وہ صحن میں آئے. یہاں چاروں طرف جھاڑ جھنگاڑ نظر آ رہے تھے. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے سالہ سال سے کوئی ادھر نہ آیا ہو. چاروں وحشت زدہ سے نظر آنے لگی. دفتن ان میں سے ایک نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا جس پر ایک چھوٹی سی سرخ جھنڈی لہرے لہی تھی. وہ صحن سے گزر کر وسیع دلان میں پہنچے. یہیں کے ایک دروازے پر جھنڈی لہرا رہی تھی. چوڑے شانے والے آدمی نے مڑ کر اپنے تینوں ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پھر دروازے میں داخل ہو گیا۔ اسے توقع تھی کہ یہ کمرہ بھی نیم تاریک اور گرد و غبار کے آٹا ہوا ہوگا، لیکن اس کے برخلاف اس کی صاف ستھری فضا نے اسے متحیر ہونے پر مجبور کر دیا۔ بڑے بڑے روشن دانوں سے روشنی اندر آ رہی تھی اور یہاں اس قسم کی بدبو کا نام و نشان تک نہیں تھا جس سے گزر کر اس صحن میں پہنچے تھے۔ کمرے کے وسط میں چمگادڑ سطح والی ایک بڑی سی میز بچھی ہوئی تھی، لیکن اس پر جو چیز نظر آئی اس نے اس کے قدم روک دیے۔ یہ کسی آدمی کی کھوپڑی کی ہڈی تھی۔ شفاف اور چمکدار دانتوں کی سفید سفید قطارے بڑی بھیانک لگ رہی تھی۔ چوڑے شانے والا اپنے ساتھیوں سے کچھ آگے بڑھ آیا۔ اس نے ایک بار پھر ان کی طرف مڑ کر دیکھا۔ تینوں کے چہرے دھواں ہو رہے تھے۔ انہوں نے بیک وقت اپنے ہونٹوں پر زبانیں پھیری۔ وہ چند لمحے ان کی طرف دیکھتا رہا، لیکن کسی کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ یہ ایک دراز قد اور مضبوط جسم کا آدمی تھا۔ شانے نمایاں طور پر چوڑے تھے اور بال ہٹلر جیسی اسٹائل میں پیشانی پر جھولتے رہتے تھے۔ وہ بڑی توجہ اور دلچسپی سے اس کھوپڑی کی طرف دیکھتا رہا اور پھر میز کی طرف بڑھا۔ ٹھہرو، اس کا ایک ساتھی ہاتھ اٹھا کر پھنسی پھنسی سی آواز میں بولا، پتہ نہیں یہ کون سا شیطانی چکر ہے، ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ چوڑے شانے والے نے لاپرواہی سے گردن چھٹک کر کھوپڑی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، دوسرے نے بھی اسے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ کھوپڑی پر پڑ ہی گیا، مگر پھر جھٹکے کے ساتھ ہٹ آیا۔ کھوپڑی سے عجیب قسم کی آواز نکلی تھی اور پھر اس نے دائرے کی شکل میں میز پر ناچنا شروع کر دیا۔ دروازے کے قریب کھڑے ہوئے تینوں آدمی ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہوئے بھاگ نکلے، لیکن چوڑے شانے والا میز پر دونوں ہاتھ ٹیکے قدرے جھکا ہوا کھوپڑی کا ناچ دیکھتا رہا۔ نہ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی اور نہ خوف کی جھلکیاں تھیں، بلکہ ان کے برخلاف حقارت جھانک رہی تھی۔ یک بیک اس نے پھر ہاتھ بڑھایا اور ناچتی ہوئی کھوپڑی کو پکڑ لیا۔ کھوپڑی رک گئی اور اب اس سے خارج ہونے والی بن بناہٹ بھی رک گئی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے اسے میز سے اٹھایا بن بناہٹ کی آواز پھر خارج ہونے لگی۔ اس نے کھوپڑی کے نچلے حصے کو اپنی طرف کر لیا۔ تین چھوٹے چھوٹے پہیے بڑی تیزی سے گردش کر رہے تھے اور ان کی یہی گردش بن بناہٹ کی آواز پیدا کر رہی تھی۔ وہ اسے اسی طرح اٹھائے رہا اور تھوڑی دیر بعد پہیوں کی گردش تھم ہی گئی۔ چوڑے شانے والے کے ہونٹوں پر ایک حقارت امیز مسکراہٹ تھی۔ اس نے کھوپڑی کو میز پر ڈال دیا اور متجسانہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس قدیم عمارت کے ایک ایک گوشے میں چکراتا پھرتا رہا۔ اسے اپنے ان ساتھیوں کی بھی پرواہ نہیں تھی جو کچھ دیر پہلے ڈر کر وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ پوری عمارت کا چکر لگا لینے کے بعد وہ پھر اسی کمرے میں واپس آ گیا جہاں اس نے میز پر کھوپڑی چھوڑی تھی، مگر اب اس نے کھوپڑی کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اس نے لاپرواہی سے اپنے شانوں کو جن بش دی اور کمرے سے باہر نکل آیا، لیکن اس کے انداز سے خوف نظر نہیں ظاہر ہو رہا تھا۔ اس کے برعکس اس کی آنکھوں میں شوخیوں اور شرارتوں کی بجلیاں گونج رہی تھیں۔ وہ جچے تلے قدم اٹھاتا ہوا عمارت سے باہر آ گیا۔ صدر دروازہ دوبارہ مقفل کر کے وہ ٹیکسی کی طرف چل پڑا۔ ٹیکسی میں اس کے تینوں ساتھی موجود تھے۔ اسے دیکھ کر ان کے چہرے کھل اٹھے۔ وہ خاموشی سے ڈرائیور کے پاس جا بیٹھا۔ ڈرائیور کچھ نروس سا نظر آ رہا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ اس کے تینوں ساتھیوں کی بدحواسی دیکھ کر پریشان ہو گیا ہو۔ چلو، چوڑے شانے والا گرجایا، ٹیکسی چل پڑی۔ وہ سب خاموش تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ گرین اسکوائر کے ایک ہوٹل کے سامنے ٹیکسی سے اترے۔ شام کے 3 بجے تھے۔ ابھی ہوٹلوں میں اتنی بھیڑ نہیں ہوئی تھی کہ انہیں کوئی خالی میز نہ ملتی۔ وہ ایک گوشے میں جا بیٹھے۔ چوڑے شانے والا اپنے ساتھیوں کو خوف زدہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ ہم کیا کرتے ناگر؟ دفتن اس کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا۔ ہمیں اس کی توقع نہیں تھی کہ وہ وہاں ایک ایسی کھوپڑی سے ملاقات جو بڑے بڑے ہاتھوں کو چبائے بغیر نکل لیتی ہے، ناگر نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ سنو یار، دوسرا ساتھی میز پر ہاتھ مار کر بولا، یہ کام ہمیں پاگل بنا دے گا۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ان حرکتوں کا مقصد کیا ہے۔ کیا اب تک تمہیں کسی کو دھوکہ دینا پڑا ہے؟ ناگر غرایا۔ نہیں۔ کسی کو قتل کرنا پڑا ہے؟ نہیں۔ پھر کیوں دم نکل رہا ہے؟ کیا تمہیں معقول موازنہ نہیں مل رہا؟ اسے پکڑ دکڑ کے زمانے میں جب تم قرضوں کے بارے سے لدے جا رہے ہو اور فاقوں کی نوبت پہنچ گئی، کیا یہ ملازمت ایک آسمانی انعام سے کم درجہ رکھتی ہے؟ ہم صرف مقصد جاننا چاہتے ہیں ناگر، تیسرے آدمی نے کہا۔ مقصد تو مجھے بھی نہیں معلوم، ناگر نے مایوسیانہ انداز میں سر ہلا کر کہا۔ اگر ہمیں کسی کو قتل کرنا پڑا ہوتا تو ہم مطمئن ہو جاتے، چین سے سو سکتے، لیکن ایسے حالات میں۔ تم اب بھی چین سے سو سکتے ہو؟ نہیں، ایسے حالات میں ممکن نہیں۔ حالات ہی سے پیچھا چھڑا لو، تمہیں کسی نے پکڑ نہیں رکھا، ناگر نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ ایک ناگواز سی خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے ناگر کا یہ جملہ اچھے دل سے نہیں سنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نے طویل سانس لے کر کہا، تم اپنی کہو، وہ کھوپڑی کیسی تھی؟ بس کھوپڑی، ناگر مسکرایا، اور ناچ رہی تھی، پھر ناچتے ناچتے غائب ہو گئی۔ غائب ہو گئی؟ تینوں نے ایک وقت کہا۔ ہاں، غائب ہو گئی تھی، ناگر نے لاپرواہی سے کہا۔ اوہ، تو تم اس طرح کہہ رہے ہو جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ کیا بات ہوئی ہے؟ ناگر مسکرایا۔ اگر غائب نہ ہو گئی ہوتی تو دیکھتا کہ وہ کیا بلا تھی۔ کیا تم ہمیں ڈرانا چاہتے ہو؟ میں نہیں، تو تم خود ہی ڈر کے بھاگتے ہو۔ یہ ہے رستم کے بھتیجے، ایک نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ تم خواہ مخواہ اپنی کھوپڑی خالی نہ کرو، ورنہ وہ بھی خالی ہو کر ناچنے لگے گی، ناگر نے کہکا لگایا۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے، تیسرا بولا جو دیر سے خاموش تھا۔ ناگر ہی ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، اور تم پر ہزاروں روپے خرچ کر کے بیوقوف بن رہا ہے، ناگر نے مسکرا کر کہا۔ کون جانے کوئی لمبا چکر ہو، لاکھوں کے وارے نیارے ہوں اور ہمیں بیوقوف بنا کر صرف ہزاروں سے کام نکالا جا رہا ہو، ناگر کو کون نہیں جانتا۔ دیکھو، ناگر نے دفتن سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، تم لوگ مجھے جواب دہ نہیں ہو اور نہ میں نے تمہیں نوکر رکھا ہے۔ اگر تم الگ ہونا چاہتے ہو تو شوق سے ہو جاؤ، یہاں تو آم کھانے سے مطلب ہے۔ اگر ہو سکا تو گٹھلیوں کے بھی دام وصول کرنے کی کوشش کریں گے، البتہ درخت وہی گنتا پھرے جس نے لگائے ہوں۔ آہا، تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ ناگر کو اس لونڈیاں سے روٹیاں ملتی ہیں؟ تمہیں کس سے ملتی ہیں؟ ناگر نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ ناگر کا وقت بگڑ گیا ہے، اس لیے تم لوگ اس سے اس لہجے میں گفتگو کرنے کی ہمت کر رہے ہو۔ کرنل فریدی کی وجہ سے بہتوں کا وقت بگڑ گیا ہے، اکیلے تم ہی نہیں ہو۔ کچھ بھی ہو، میں تھوڑے دنوں تک ہاتھ پیر بچا کر رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد کرنل فریدی کو بھی دیکھوں گا۔ یہ چیز میرے ذہن سے کبھی نہیں نکل سکتی کہ میں اس کی وجہ سے کوڑی کوڑی کا محتاج ہو رہا ہوں۔ تین جوئے خانے بند کرنے پڑے، ایک پر ستانی اڈہ ختم کرنا پڑا، اور وہ چاروں اس سمت دیکھنے لگے جدھر سے ایک اسمارٹ قسم کی یوریشین لڑکی تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی ان کی طرف آ رہی تھی۔ یہ سرمئی پتلون اور سفید سلکن جیکٹ میں بڑی دلکش لگ رہی تھی۔ اس کے بال سنہرے اور گھمریالے تھے۔ وہ احترامن کھڑے ہو گئے۔ لڑکی نے سر ہلا کر شاید خوشی ظاہر کی تھی، اور اس کی آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ گہری نیلی نظر آنے لگی تھی۔ ایک نے اس کے لیے میز کے قریب کرسی کھسکائی، اور اس نے اس کا شکریہ ادا کر کے بیٹھتے ہوئے کہا، اس کا خیال ہے کہ اس کا یہ تجربہ تم لوگوں کے لیے تھوڑا بہت پریشان کن ثابت ہوا ہوگا۔ پھر وہ ناگر کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ ناگر کی آنکھوں میں سوال تھا، شاید وہ اس مسکراہٹ کا مطلب معلوم کرنا چاہتا تھا۔ آج تصفیہ ہو گیا مسٹر ناگر، لڑکی نے کہا۔ کس بات کا تصفیہ؟ یہ لوگ تمہارے چارج میں رہیں گے۔ باس کا خیال ہے کہ تم بہتر طور پر ان کی رہنمائی کر سکو گے۔ اس خیال کی وجہ؟ ناگر مسکرایا اور اس کے گنگریالے بالوں میں جیسے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ ناچنے والی کھوپڑی، باس تمہیں ایک مضبوط دل والا اور ذہین آدمی سمجھتا ہے۔ ناگر نے اپنے ساتھیوں کی آنکھوں میں بے اعتباری کی جھلکیاں دیکھی اور پھر مسکرا کر بولا، مگر ان لوگوں کا خیال ہے کہ باس میں ہی ہوں۔ میں اور تم کوئی ایسا پلاٹ بنا رہے ہیں۔ کوئی ایسا پلاٹ؟ وہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ لڑکی نے ایک سریلا سا کہکا لگایا، حالات ہی ایسے ہیں مسٹر ناگر، ہم میں سے کوئی بھی کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا، مگر چونکہ ابھی تک میری دانست میں ابھی ہم لوگ کے ذریعے کوئی غیر قانونی حرکت نہیں ہوئی، اس لیے سوچتے ہوں گے۔ ٹھیک سوچتے ہو تم، ناگر ہاتھ اٹھا کر بولا، اس مسئلے پر بحث کرنا وقت ضائع کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ مجھے احکامات تمہارے توسطے ملیں گے یا براہ راست؟ فی الحال میرے توسطے ہی۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے؟ ناگر بے حد خوش نظر آنے لگا تھا اور اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیوں؟ لڑکی چونک کر اسے استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ او کک، کچھ نہیں، ناگر بغلے جھانکنے لگا۔ لڑکی نے بھی بات اڑا دی۔ ان میں سے ایک نے ویٹر کو اشارے سے بلا کر کچھ منگوایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چائے آ گئی، جس کے ساتھ جھینگے اور سینڈوچز بھی تھے۔ ناگر کی تینوں ساتھی غیر مطمئن نظر آ رہے تھے۔ چائے کے دوران وہ خاموش ہی رہے۔ اس کے بعد لڑکی نے کہا، ناگر اس سے 6 بجے شام کو میونسپل گارڈن میں ملیں۔ پھر وہ چائے پیے بغیر اٹھ گئی۔ وہ چاروں ہی اسے اشتیاق نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے چلنے کا انداز بے حد دلکش تھا۔ چلو یہ بھی ایک ہی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی بولا، اب ہماری نکیل ناگر کے ہاتھوں میں ہے، یعنی کہ۔ وہ خاموشی ہو کر ناگر کی طرف دیکھنے لگا۔ ناگر مسکرا رہا تھا۔ تو یہ کھوپڑی کا قصہ دراصل ہمارا امتحان تھا۔ کیوں ناگر؟ دوسرا بولا۔ نہیں، اطلاع سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے، ناگر نے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا، اب اگر ہم کام کرنے سے انکار کر دیں تو میرا کیا بگڑے گا؟ اس سے مجھے صرف اتنا ہی کرنا ہوگا، تمہارے فیصلے کی اطلاع باس کو دے دوں گا۔ اس کے بعد پولیس بھی ہمارے بہم پہنچائی ہوئی اطلاع سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ یک بیت ناگر بے حد سنجیدہ نظر آنے لگا۔ جب تک ناگر اس کھیل میں شریک ہے تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ ناگر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا سانپ کی طرح پھپکارا، یہ نہ سمجھو کہ میں بالکل ہی بے دست و پا ہوں، وقت مسلط تھی کہ میں نے اپنے جوئے خانے بند کر دیے، ورنہ ناگر کے بازوؤں میں اب بھی قوت موجود ہے اور اس کا جوڑ توڑ کرنے والا ذہن بھی آزاد ہے۔ تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، ایک نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ صرف ایک معاملہ صاف کیا ہے، ناگر نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے الگ ہو کر بھی خسارے میں ہی رہو گے، میں آج بھی اپنے راستے پر آئے ہوئے روڑوں کو ٹھوکر مار کر ایک طرف ہٹا سکتا ہوں۔ ارے یار تم مذاق کو لے دوڑے، ختم بھی کرو۔ چلو ختم، ناگر نے کہا اور ہنس پڑا۔ وہ 6 بجے تم سے ملے گی، ایک نے پوچھا۔ ہاں آہا، اور وہاں ہم میں سے کوئی بھی نہ ہوگا؟ قطعی، اگر ہم میں سے کوئی موجود ہوا تو اسے ہم سے کم اتنے فاصلے پر رہنا پڑے گا کہ وہ ہماری گفتگو نہ سن سکے۔ انہوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں، ناگر اپنے پائپ میں تمباکو بھرتا ہوا بولا، یہ چیز تمہارے ذہنوں سے نہیں نکل سکتی کہ میں ہی باس ہوں۔ وہ کافی دیر تک اس مسئلے پر گفتگو کرتے رہے، پھر ناگر وہاں بیٹھا رہ گیا اور اس کے تینوں ساتھی اٹھ گئے۔ ناگر تھوڑی دیر تک وہیں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر کاؤنٹر کلرک کے قریب آیا۔ یہ ایک سیاہ فام مگر اچھے ناک نقشے والی لڑکی تھی۔ میری کوئی کال؟ اس لڑکی سے پوچھا۔ نہیں ناگی۔ او سنو تو، تم آج کل عموماً بہت جلدی پہ رہتے ہو، کیا تم مجھے نہ بتاؤ گے کہ وہ لڑکی کون تھی؟ وہ میری ایک ملنے ہی والی ور تھی۔ کہو، یہاں تمہارا دل لگ رہا ہے نا؟ کیوں لگتا ہوگا، گھبراؤ نہیں، میں پھر کاروبار شروع کرنے والا ہوں۔ اچھا، چیریوں، میری کال کا خیال رکھنا۔ وہ صدر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چیخیں، لیڈی انسپیکٹر ریکھا نے پکنک کا پروگرام بڑی خاموشی سے بنایا تھا اور پکنک پارٹی میں سب لڑکیاں ہی تھیں، ان کی تعداد 10 تک پہنچ گئی تھیں۔ لڑکیاں سب محکمے ہی کی تھیں، پروگرام بنانے میں رازداری اس لیے برتی گئی تھی کہ کہیں کیپٹن حمید کے کانوں میں بھنک نہ پڑ جائے، مگر ان میں سے کچھ لڑکیاں ایسی بھی تھیں جن کے لیے حمید کی موجودگی ہی سب سے بڑی تفریح ہوتی۔ بس ایک نے حمید تک پہنچا ہی تھی یہ بات۔ اتوار کی صبح تھی، وہ سب فن آئی لینڈ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ ان کے ساتھ کھانے پینے کا بہترین سامان تھا۔ ریکھا کی ایک خالہ ملک مسلم کی اسپیشلسٹ تھیں، اس لیے ظاہر ہے کہ اس موقع پر اس کی باسکٹ میں 2-4 ملک مسلم کیوں نہ ہوتے۔ حض ایجل جو سپرٹینڈنٹ کے اس ٹینوں تھی، اپنے باسکٹ میں صرف کچی ادرک ملے ہوئے قیمے کے سموسے بھر لائی تھی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس قسم کے سموسے کی لذت کا راز صرف ان کے خاندان والوں کو معلوم تھا، جو سینہ بہ سینہ اس تک بھی پہنچانا جاتا تھا۔ جولیا ڈرم نہام صرف پڈنگ لائی تھی، اور پڈنگ بھی ایسی جو اس کے خیال کے مطابق ہندری ہشتم ہی کے خاندان کا راز تھا، جو سینہ بہ سینہ جولیاڈر ہنہام تک چلا آیا تھا۔ سریا اکبر موم کے پاپڑ لائی تھی، جس کا نسخہ اس کی دادی اپنے ساتھ لیتی چلی گئی تھی، لیکن پھر غلطی کا احساس ہوتے اسے بو اپسی داغ سریا تک پہنچانا پڑا تھا۔ غلطی کا جتنی بھی چیزیں تھیں سب پر اسپیشل کی چھاپ لگی ہوئی تھی۔ فن آئی لینڈ پہنچ کر انہوں نے ایک سرسبز ٹیکرا منتخب کیا، جس پر ایک سایہ دار درخت بھی تھا۔ تھوڑی دیر بعد تفریح شروع ہو گئی، کسی نے گراموفون سنبھال لیا اور کوئی تھر کنے لگی۔ تاش کھیلنے بیٹھ گئی اور کچھ سبزے پر چٹ لیٹ کر ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا اپنے پھیپڑوں میں بھرنے لگی۔ پھر ایک خشک رنگ پرندے کو پکڑنے کے لیے انہیں ٹیکرے سے نیچے بھی اترنا پڑا۔ یہ پرندے نہ جانے کدھر سے آیا تھا، جو زیادہ دور تک نہیں اڑ سکتا تھا۔ وہ تھوڑی دور اڑتا اور پھر زمین پر آڑتا، یہ اس کے پیچھے دوڑتی اور پھر اس جیسے ہی قریب پہنچتی وہ پھر اڑ جاتا۔ اس طرح وہ ٹیکرے سے نیچے اتر آئی، لیکن پرندہ ابھی تک ان کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ اور پھر ایک بار تو وہ بالکل ہی نامید ہو گئیں۔ پرندہ ایک اونچے درخت کی شاخ میں نیچے گاڑے میں پھٹ پھٹاتا رہا۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ پرندہ سنبھل نہیں سکے گا، لیکن پھر وہ شاخ پر جم ہی کے گیا۔ اگر اسے پھر اڑایا جائے، ایک لڑکی کی تجویز پیش کرنی چاہیے۔ ارے جانے بھی دو، ریکا نے کہا، میں تو دراصل یہ چاہتی تھی کہ وہ درخت پر پہنچ جائے، ورنہ کسی جانور کا لکما نہ بن جائے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، کچھ مزہ نہیں آ رہا، جولیا بولی۔ کیوں، مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ ریکا نے کہا، خدا جانے، یہ ساری تفریح کچھ پھیکی پھیکی سی ہے۔ میں سمجھ گئی، ریکا مسکرائی، پھر سنجیدگی سے بولی، تفریح تمہیں اس لیے بھیکی لگ رہی ہے کہ کوئی مرد ساتھ نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ تم نے صحیح اندازہ لگایا ہو، جولیا نے کہا۔ ارے ہم یہاں بحث کرنے نہیں آئے، چلو، ہلدا نے کہا اور دوڑ کر ٹیکرے پر چڑھنے لگی۔ پھر وہ سب وہیں آ گئیں جہاں ان کا سامان رکھا ہوا تھا۔ لیکن اس وقت قیامت آ گئی جب وہ تھک تھکا کر کھانے کے لیے بیٹھی، کیونکہ ریکھا کے باسکٹ سے تین ککڑانے والی مرغیاں برآمد ہوئی تھیں، مگر چونکہ مردہ تھیں اس لیے ککڑا کر ان کا جی نہیں خوش کر سکتی تھیں۔ سموسہ کے باسکٹ میں گونگے اور تپیاں نظر آئیں، سریا اکبر کی اسپیشل پاپڑیوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ البتہ چونیوں کی لائی ہوئی شاہی پڈنگ بالکل محفوظ تھی۔ ریکھا نے اشتباہ آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن کچھ بولی نہیں۔ صرف ریکا ہی خاموش تھی، ورنہ اور تو جس کے جی میں ہو، جو آئے کافی اسپیڈ سے بکے جا رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہیں ہوش آیا اور وہ چاروں طرف اس نامعقول چور کو تلاش کرنے لگی جو انہیں اس طرح چور دے کر گیا تھا۔ ریکا صرف جولیا کو گھورے جا رہی تھی۔ ارے کیا، اب تم مجھے کھاؤ گی؟ جولیا نے ہنس کر کہا۔ شاید، ریکھا نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ ارے واہ، کیا تم یہ سمجھتی ہو؟ میں کچھ بھی نہیں سمجھتی خالہ گلیری، وہ کوئی نیولا ہی ہوگا، مگر اسے لکھ لو کہ اس نیولے کے ساتھ ہی تم بھی اپنے دم گوا بیٹھو گی۔ ٹیکرے نے نیچے مغرب کی جانب بھرا جھاڑا جھنگار تھا، ان میں نرکلوں کے قد آدم جھاڑیاں بھی تھیں۔ ریکھا ان سبوں کو ادھر ادھر سرگدا چھوڑ کر جھاڑیوں کی طرف بڑھی۔ وہ آہستہ آہستہ اور بہت احتیاط سے چل رہی تھی۔ اس نے یوں ہی خواہ جھاڑیوں میں گھسنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ اسے جھاڑیوں میں گزرنے والی پک گنٹی پر دو سموسے پڑے ہوئے ملے تھے۔ پک ڈنٹی پر وہ دبے پاؤں چلتی رہی اور پھر ایک جگہ اسے رک جانا پڑا۔ بائیں جانب والی جھاڑیوں میں کوئی نہ تھا۔ پھر اسے خس پتر کی آواز سنائی دی، کوئی آستہ سے ہسا۔ پھر وہ اکڑو بیٹھ کر اندر جھانکنے لگی۔
معزز سامعین، اسی کے ساتھ یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔